السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أكمل الحمد على كل حال، والصلاة والسلام الأتمان على سيد المرسلين، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كل سائر والصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسعى أن يضحي فلم يضح فلا يقربن إلى مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آج کی یہ مبارک ساعتیں اور یہ مبارک گھڑیاں نصیب فرمائیں کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مزید دو رکعات شکرانے کی ادا کریں. یہ جو عید کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور گزشتہ کئی دنوں سے ہم لوگ جن دن اور راتوں میں گزر رہے ہیں، ان سب میں ہم کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد زیادہ آتی ہے. یہ حج کے جو ایام ہیں اور حج کے جو مناسک ہیں، جو اعمال اور افعال ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قربانی کا معمل ہے، یہ سب میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک پیغام پوشیدہ ہے. قربانی کے ذریعے سے یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اور یہ مطالبہ امت مسلمہ سے اور ہر اس شخص سے ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول کرتا ہے. ہر اس شخص سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ تم یہ تہیا کر لو کہ میری زندگی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، ان میں سے یہ پہلو بہت نمایاں ہے کہ مجھے دنیا کی، دنیا کے چیزوں کی، دنیا کے حالات کی، اور دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، اس کی کوئی ہمیں زیادہ فکر نہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی ساری زندگی یہ بتاتی ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ان کو ملا، انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، سپرد کر دیا اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے. کوئی چون اور چرا نہیں، ذرہ برابر بھی ہیلا بہانن. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے یہ حکم دیا کیوں ہے, میں ذرا اللہ تبارک و تعالی سے پوچھ تو لوں, میں ذرا اللہ تبارک و تعالی سے اس کی وضاحت تو کر لوں, ذرا ایک مرتبہ اور میں ذرا اللہ سبحانہ وتعالی سے پوچھ کر ذرا اس میں آگے پیچھے کروا لوں. ان کے پاس یہ بات تھی ہی نہیں, ادھر حکم ملا اور ادھر چلے, ادھر حکم ملا اور ادھر جھک گئے, ادھر حکم ملا ادھر پورا کر دیا. ان کے پاس یہ بات ہی نہیں تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ مجھے کیوں کہہ رہے ہوں گے, اس کے پیچھے کیا حکمت ہوگی, کیا مصلحت ہوگی, کیا میں اللہ تبارک و تعالی سے اس کے اندر کوئی سہولت حاصل کر سکتا ہوں, کیا اللہ تبارک و تعالی مجھے اس معاملے میں سہولت دیں گے کہ یا نہیں دیں گے. ان کے پاس یہ تھا ہی نہیں. اسی واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری انسانیت کا امام بنایا گیا. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت اور مصلحت اور ان کے ارادے اور مشیت کے مطابق اللہ کے سارے امتحانات میں کامیاب ہو گئے اور ان کو پورا کر دیا, تو اللہ تعالی نے ان کو ساری انسانیت کا امام بنا دیا. وجعلنا للناس اماما, اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے امام بنایا, انسانیت کے لیے امام بنایا. اسی واسطے دیکھیے آپ, جب سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اس وقت سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں, ان کی شریعت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق کوئی نہ کوئی بات ضرور موجود رہی ہے. خود ہماری جو امت قیامت تک رہنے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس امت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق بہت سی باتیں موجود ہیں. اس لیے آج کا جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے جھکا دے, یہ تہیا کر لے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اس کو میرے کو پورا کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کے اندر میرے کو کیا دشواری ہے, اس کے اندر میرا کیا فائدہ ہے, اس میں میرا کیا نقصان ہے. جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ صحیح بات ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حکم ہے, اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی اللہ کے حکم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے پیٹ کے پیچھے ڈالتا ہے, قرآن پاک میں سورۃ الانعام میں وضاحت کے ساتھ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں. وضاحت کے ساتھ کہہ دیا گیا, آگے اور پیچھے وہاں پر بڑا مضمون ہے سورۃ الانعام کے ابتدا میں. سب سے پہلی بات وہاں پر جو ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کے سامنے اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ لوگ اعراض کرتے ہیں. وَكَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ, بعض آیات کے اندر اسی مضمون کو دوسری جگہ پر الَّذِينَ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ کا لفظ, فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کانو انہا مردین, اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جب اللہ کا حکم ان کے سامنے آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان کے سامنے آتا ہے, تو وہ لوگ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں, اعراض کر جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کا کوئی بھی حکم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی طریقہ, دین کا کوئی بھی کام, دین کی کوئی بھی بات ہمارے سامنے آئے تو اس کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کو صرف نظر نہیں, اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایسی باتیں بہت ہیں, ایسی باتیں بہت کرنے کی ہیں اور فلاں, یہ نہیں. سورۃ الانعام میں اس کے بعد کی آیات کے اندر جو تذکرہ کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے منہ پھیرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر جھوٹا پن پیدا کر دیتے ہیں. جھوٹا پن پیدا کر دیتے ہیں کا مطلب کیا, جھوٹا پیٹ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے بعد دین کی باتوں کو جھٹلاتے رہتا ہے. وہ اس کی نحوست ہے کہ جب اللہ کا حکم سامنے آیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور شریعت کا ایک حکم سامنے آیا تھا تو اس کی طرف کان نہیں لگایا, اس کی طرف عمل کے لیے لپکا نہیں, اس کے واسطے اپنے آپ کو جھکایا نہیں, تو اس کے بعد میں اسی حکم کو وہ جھٹلانے لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ہے ہی نہیں کتاب کے اندر, یہ تو ہے ہی نہیں رسول اللہ کی سنت میں, یہ تو ہے ہی نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر شک اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے. اور جب ایک مرتبہ آدمی جھٹلا دیتا ہے کسی ایک بات کو بھی, اللہ کے حکم کو جھٹلانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلانا, دین کی بات کو جھٹلانا, یہ کفر ہے. اسی لیے میرے بزرگ اور دوست حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ان آیات کی روشنی میں لکھا, کفر تین طریقے کا ہے یا کفر کے درجات تین ہیں. پھر یہ ارشاد فرمایا جیسے ایمان کے درجات ہوتے ہیں, ایک آدمی دل کی گہرائی کے ساتھ, صدق دل کے ساتھ, تصدیق قلبی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, وہ مسلمان ہو گیا, نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, زکوٰۃ نہیں دیتا, حج نہیں کرتا, جو کرنے کے کام ہے وہ کرتا نہیں, جن سے روکا گیا اس سے رکتا نہیں, یہ بھی ایمان والا ہے. اس وقت تک ایمان والا ہے جب تک کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار نہیں کرتا. شعائر اسلام یعنی اسلام کی جو پہچان چیزیں ہیں ان میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کرتا, اس وقت تک وہ ایمان والا رہتا ہے. لیکن جس دن وہ ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر جائے گا, شعائر اسلام میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر جائے گا, وہ کافر ہو جاتا ہے, ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بھی انکار کرے, رسول اللہ کا بھی انکار کرے, آخرت کا بھی انکار کرے, قیامت کا بھی, اور نبیوں کا بھی انکار کرے, اور فرشتوں کا بھی انکار کرے. ان سب چیزوں کے انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضروریات دین میں سے بہت سی چیزیں, ضروریات دین میں سے اگر کوئی آدمی ایک بات کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. تو جیسے ایمان لانے کے درجات ہیں, ایک آدمی نے تصدیق قلبی کے ساتھ کلمہ پڑھا, ایمان والا ہے, مومن ہے, اس کا ایک درجہ ہے, اس کے ساتھ کچھ نمازیں وغیرہ بھی پڑھ لیتا ہے, اس کا بھی ایک درجہ ہے, اس کے ساتھ پھر روزہ زکوٰۃ حج دین کی اور باتوں پر عمل کرتا ہے, اور اس سے آگے چلا تقوی کی زندگی گزارتا ہے, اور اس سے آگے چلا وہ ولی بن جاتا ہے, صالح بن جاتا ہے. تو یہ سب درجات ہیں ایمان کے. جیسے ایمان کے یہ درجات ہیں ویسے ہی کفر کے بھی درجات. حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ نے وضاحت کے ساتھ بہت سے ورق میں اوراق کے اندر اس کے اندر مثالوں کے ساتھ سمجھایا ہے. فرمایا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری باتوں کا انکار کرے تو ہی کافر ہوتا ہے. اس میں سے ایک درجہ کفر کا یہ بھی لکھا حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنے اور اس کو نگلٹ کر دے, صرف نظر کر لے. اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آئی اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیا, یہ بھی کفر کا ایک درجہ. جھٹلانا, صاف صاف انکار کر جانا, صاف صاف بات زبان سے نکال دینا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا استہزاء کرنا, تمسخر کرنا, مذاق اڑانا, یہ تو کفر کے اور آگے کے درجات. یہ بتایا کہ ایک طرف اللہ کا حکم آیا, رسول اللہ کا طریقہ سامنے آیا, لیکن اس کی طرف کان نہیں دھرا, اس پر عمل کرنے کے واسطے جھکا نہیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا نہیں, اس کی طرف دل لگایا نہیں, غور نہیں کیا اور کوشش نہیں کیا عمل کی, تو وہ بھی کفر کا ایک درجہ بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج سب سے بڑی ضرورت میرے بزرگوں اور دوست یہ ہے کہ ہمارے دین کی باتوں کی اہمیت اور اس کا احترام ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. بیٹھے بیٹھے غیر ضروری چیزوں کی الف اور با اور یا نہیں معلوم، یعنی اے بی سی ڈی نہیں معلوم، لیکن بڑی بڑی بحثیں کر جاتے ہیں لوگ، ایسی ایسی بحثیں کر جاتے ہیں کہ جس میں اپنی بیویوں کو طلاق ہو جا رہی ہے اور پتا بھی نہیں چل رہا آدمی کو کہ میں نے ایسی بات کہہ دی کہ جس سے میری بیوی کو طلاق ہو گئی، ایسی ایسی باتیں کر جا رہے ہیں کہ جس سے نکاح ٹوٹ رہا ہے، ایسی ایسی باتیں کہہ جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو جا رہے ہیں، اور پتا بھی نہیں چل رہا آدمی کو اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں ابھی تک ایمان والا ہوں. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ڈرنے کی بات ہے. آج کا جو پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں میں سے، قربانی کے پہلوؤں میں سے سب سے بڑا پہلو، سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اللہ کے حکم کو کبھی بھی صرف نظر نہیں فرمایا. ان کے پاس یہ تھا ہی نہیں کہ کیوں ایسا کیوں. یاد کیجئے کہ حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان دونوں کو بیابان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، نہ انسان ہے، نہ آبادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پورا جنگل ہے، ریگستان ہے، چھوڑ دیا اور ٹھہرے بھی نہیں. ایک آدھ دن ٹھہر جاؤ، صبح سے صبح میں چھوڑا تو شام تک رک جاؤ، شام میں چھوڑا تو صبح تک رک جاؤ، کچھ بھی نہیں. اللہ نے حکم دیا تھا کہ لے جاؤ اور وہاں پر چھوڑ کے آ جاؤ، بس ان کے پاس اتنا تک نہیں تھا کہ میں یہاں چھوڑنے کے بعد اب دوسری وحی کا انتظار کروں. نہیں، چھوڑنا ہے اور چلے جانا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا اور واپس جا رہے تھے تو پلٹ کے دیکھے تک نہیں. حضرت ہاجرہ سمجھ گئی کہ یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو پیچھے پیچھے دوڑی، پیچھے پیچھے وہ دوڑی اور پوچھا کہ ابراہیم یہاں چھوڑ رہے ہو اور تم جا رہے ہو، کیا ہے؟ ایک وقت پوچھا، دو وقت پوچھا، تین وقت پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جواب نہیں دیا، پلٹ کے دیکھا تک بھی نہیں اپنی بیوی کو اور بچے کو. کیوں؟ اس لیے کہ حکم تھا چھوڑنا اور جانا، چھوڑ دیا اور گئے. وہ بھی چونکہ نبی کی بیوی تھی اس لیے وہ سمجھ گئے، اوہو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہو، او ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے حکم دیا ہوگا. او ٹھیک ہے، پیچھے سے ہی پوچھ لو کہ اللہ نے ایسا کیا ہے، اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پلٹ کے جواب نہیں دیا، ہاں ایسا ہی فرمایا اللہ میاں نے، بس یہی حکم ہے کہ یہاں چھوڑوں اور چلا جاؤں، پلٹ کے بھی جواب نہیں دیا، بلکہ چلتے چلتے ہی اپنی نظر نیچے رکھی اور فرمایا کہ ہاں اللہ کا یہی حکم ہے. وہ اللہ کی بندی، وہ نبی کی وہ بیوی، وہ نبی کی ماں، اس کا ایمان بھی کیسا تھا. تو پھر جاؤ ابراہیم، جاؤ اذن لا یضعنا او کما قال، تو پھر تو یاد رکھو کہ وہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اور آج تک ہمارے سامنے ہے کہ اللہ نے ان کو ضائع نہیں کیا. یہ ہے پیغام آج قربانی کا، سب سے بڑا پیغام، اللہ کی بات کو پورا کرنے کے بعد آدمی ضائع نہیں ہوتا. دین پر عمل کرنے کے بعد میں آدمی کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کے بعد آدمی کا کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دین پر عمل کرنے سے میرا یہ نقصان ہوا، اللہ کے رسول کی سنتوں پر یہ عمل کرنے سے میرا یہ نقصان ہو رہا، تو اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں اللہ کے رسول پر ایمان بھی لایا ہوں اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کے دین پر عمل کرنے سے، ان کی شریعت پر عمل کرنے سے، ان کے طریقے پر عمل کرنے سے میں ضائع ہو رہا ہوں، میں پیچھے ہو رہا ہوں، میں بیکورڈ ہو رہا ہوں، میرا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا ایمان کس سطح پر ہے. آخر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آج کے اس پیغام کو پوری طرح سے اپنے دل میں پیوست کر لینے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم کو عمل کرنے کا مصمم اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی یہ جو دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، یہ دو رکعت واجب عید الاضحیٰ کی شکرانے کے طور پر ہم پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ دو رکعت واجب نماز عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے. اور ہم لوگ اس کے آگے یہ بھی بولتے ہیں کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. ہم لوگ خالی یہ سیکھ لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اسی واسطے دل اپنا کعبہ شریف کی طرف نہیں رہتا. یعنی مطلب کیا ہوا کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, دل میرا پورا دنیا میں, ایسا نہیں. منہ میرا کعبہ شریف کے طرف, پھر میرا دل بھی کعبہ شریف کی طرف, اس کا خیال رہنا چاہیے. اس کی ہم لوگ محنت نہیں کرتے, اس کو سیکھتے نہیں, اس طریقے کو سنتے نہیں, اور اس کو اس کے اوپر عمل کرتے نہیں. اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ ایک آدھی نماز پڑھنے لگے ہیں, بس خالی بس دو رکعت نماز پڑھ دو اللہ کے واسطے, منہ میرا کعبہ اللہ اکبر. اس کے ساتھ ساتھ ذرا سا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں اپنا چہرہ تو اللہ کی طرف کیا, میرا دل بھی اللہ کی طرف لگا ہوا ہے کہ نہیں. اور نیت دل سے ہوتی ہے, زبان سے نہیں ہوتی. بزرگوں نے, علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ نیت تین طریقے سے ہوتی ہے. ایک صرف زبان سے, اس میں دل حاضر نہیں ہے, اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں. ایک نیت ہوتی ہے صرف دل سے, یہ اصل نیت, دل ہی سے ارادہ کرنا ہے ہر کام کا. اور تیسرا طریقہ ہوتا ہے, تیسری نیت ہوتی ہے, زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اور دل میں بھی ارادہ, یہ افضل ہے, یہ اعلیٰ ہے, یہ اچھا ہے. صرف زبان سے کہہ رہے ہیں, دل ادھر متوجہ نہیں, نماز نہیں ہوتی, روزہ ادا نہیں ہوتا, زکات ادا نہیں ہوتی. جن اعمال میں نیت کی ضرورت ہے, وہ جگہ پر اگر دل سے نیت نہیں کی جا رہی ہے, صرف زبان سے نیت کی جا رہی ہے, تو وہ عمل ادا نہیں ہوتا. پھر اس واسطے ہمیشہ جب بھی ہم کہتے ہیں میرا منہ کعبہ شریف کی طرف, تو ذرا سا اپنے دل کو بھی ٹٹول لینا, میرا دل بھی کعبہ کی طرف ابھی آیا نہیں آیا, ابھی پیچھے ہی رہ گیا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ دو رکعت واجب نماز عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیرات کے ساتھ اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں. اس کے بعد ہم لوگ اللہ اکبر جیسے ہر نماز کے لیے رکعت باندھتے ہیں, ویسی ہم رکعت باندھیں گے. اس کے بعد ثنا پڑھیں گے, ثنا کے بعد قرت سے پہلے, ثنا کے بعد قرت سے پہلے دو مرتبہ تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر, اور دونوں مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک, ایک مرتبہ, پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر, پھر تیسری مرتبہ بھی ہاتھ اٹھائیں گے, اور اس کے بعد باندھ لیں گے. پہلی دو تکبیرات میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے, تیسری میں باندھ لیں گے. اس کے بعد ہر نماز کی طرح ہماری جو ہے نماز پہلی رکعت پوری ہوگی. اس کے بعد جب دوسری رکعت میں اٹھیں گے, تو اس کے بعد امام جو ہے اپنی قرت کرے گا. رکوع میں جانے سے پہلے تین مرتبہ ہم کو تکبیر کہنا ہے. پہلی مرتبہ اللہ اکبر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے, دوسری مرتبہ بھی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے, پھر تیسری مرتبہ بھی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے, اور چوتھی مرتبہ, یہ دوسری رکعت میں چوتھی مرتبہ تکبیر بولتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے, اس وقت ہم دونوں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اس کے بعد نماز پوری ہوگی, خطبہ ہوگا. خطبہ پڑھنا اگرچہ کہ سنت ہے, لیکن سننا واجب ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ, اور ہر نماز کے بعد ہم کو تکبیرات پڑھنی ہے, تو عید کی نماز کے بعد بھی ہم تکبیر پڑھیں گے. ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھیں گے مرد حضرات با آواز بلند. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا اس جگہ پر, فرمایا کہ ہمارا پورا معاملہ صحابہ کے معاملے میں بالکل الٹا ہو گیا, پورا الٹا ہو گیا. صحابہ اتنی زور سے تکبیر پڑھتے تھے کہ پوری مسجد نبوی گونجتی تھی. اور ہم لوگوں کو یہ جو کہا گیا کہ بھائی فلاں جگہ پر آپ آواز کم کرو, تو اس جگہ پر ہم آواز زیادہ کرتے ہیں, اور جہاں آواز بڑھانے کو کہا گیا شریعت میں, وہاں ہماری آواز ہی نہیں نکلتی. اس واسطے تکبیرات جو پڑھی جاتی ہیں نمازوں کے بعد میں, وہ واجب ہے مرد حضرات کو بھی اور عورتوں کو بھی, واجب ہے وہ. ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھا, چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے چاہے تنہا پڑھے, اگر اس نے نمازوں کے بعد میں یہ جو تکبیرات پڑھنی ہے وہ پڑھنا بھول گیا، سنتوں کے بعد یاد آیا تو قضا نہیں ہے اس کی، اب تو توبہ ہی کرنا ہے اس کو. اسی واسطے سلام پھیرتے ہی تکبیر پڑھنی ہے، دوسرے کوئی اذکار نہیں ہے وہاں. ان پانچ دنوں کے اندر ہر نماز کے بعد میں سلام پھیرتے ہی تکبیر ہے. اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوئے بھول گیا یا تنہا نماز پڑھ رہا تھا اس وقت بھول گیا، واجب کام بھول گیا، سنتوں کے بعد یا اٹھ کے جانتے ہوئے یاد آیا اب وہ پڑھنا چاہتا ہے، یوں پڑھ لے وہ، لیکن وہ واجب کی قضا نہیں ہے. وہ واجب ایسا ہے کہ اس کی کوئی قضا نہیں ہے. جیسے عید کی نماز ہے، اگر یہ چھوٹ گئی کسی سے تو اکیلا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ واجب چھوٹا تو اس کے لیے توبہ ہی کرنا ہے. خالی بحر الرائق میں اس کو وضاحت کے ساتھ کہہ دیا گیا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اس کا اہتمام کرنا ہے. عورتوں کے لیے بھی واجب ہے، ہمارے لیے بھی واجب ہے. اس لیے نماز کے بعد انشاءاللہ تکبیر پڑھیں گے اور اس کے بعد میں خطبہ ہوگا، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم لوگ اپنی اپنی قربانیاں ادا کریں گے. ایک اور مسئلہ کل ہی آیا تھا، اس کی وضاحت کر دوں. وہ یہ ہے کہ آج کل لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے خاندان کی طرف سے ایک قربانی، اور وہ مفتی واٹس ایپ ایسا ہو گیا ہے کہ کسی کو کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہا آج کل، بس ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے پھرتے لا رہا انہیں بھی جانا. اس کو نہ سر ہے، نہ پیندا ہے، نہ پیرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ نیچے کہیں بھی بخاری لکھا ہوا ہے، کہیں مسلم لکھا ہوا ہے، کہیں قرآن پاک کی آیت بول کے لکھ دیا، تو اب تو وہ ایسا اہتمام سے بھیج رہے ہیں اس کو، تو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ جیسا کہ قرآن پاک کا ایک حکم ہم پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں، حالانکہ سب غلط ہے اس میں لکھا ہوا. اس لیے جس پر صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہے، ان سب کو قربانی دینا ہے، ان سب کو قربانی دینا ہے. صاحب نصاب جیسے آج صبح جب شروع ہوئی ہماری فجر کی نماز کا وقت جب ہوا، صبح صادق کہتے ہیں، 10 ذی الحجہ کی صبح صادق کے بعد 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، ان 3 دنوں میں اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ جس کو کہتے ہیں صاحب نصاب ہونا، اپنی ضرورت سے زیادہ، اس کے لیے سال گزارنا ضروری نہیں ہے، اپنی ضروریات سے زیادہ، ان 3 دنوں میں اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ جس میں 52.5 تولے چاندی آتی ہے اور وہ اس کی ضروریات سے زائد ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اگر ان 3 دنوں میں وہ قربانی نہیں کرا تو گنہگار ہوگا. ایک، اس کے بعد اگر اس کو یاد آیا اور اس کے بعد وہ کرنا چاہتا ہے تو قربانی نہیں کرے گا، بلکہ قربانی کے جانور کے پیسے صدقہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے. اور گھر میں جتنے لوگ کماتے ہیں اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہے. بھائی گھر میں نماز ہر بالغ مرد اور عورت پہ فرض ہے، ہر بالغ مرد اور عورت پہ واجب ہے، ضروری ہے. ہمارے ابا صاحب جو ہے نماز پڑھ لیے، میرے اوپر سے نماز ختم ہو گئی، یہ مطلب نکلا اس کا. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے خاندان کی طرف سے ایک قربانی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے والد محترم، ہمارے دادا صاحب جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں اگر نماز پڑھ لیے تو سب بالغ مردوں کے اوپر سے نماز ختم ہو گئی، یہ مطلب نکل گیا اس کا. یہاں جیسا یہ بات سمجھ میں آئی، قربانی میں بھی ایسا ہی ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ان 3 دنوں میں اللہ کے واسطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، ان کے حکم کو پورا کرنے میں کیا جا رہا ہے ہمیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. سب باندھ لیجیے انشاءاللہ نماز.